شکل میں. تو اس لیے تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب ایسا کیا نیا سولوشن نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل سولوشن کی طرف اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ملٹری پریشر نہ ہو. اچھا, ملٹری پریشر بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن اب میرا خیال میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے, جو اسیسمنٹ سے نکل رہی ہے, کہ جو گلوبل پاور ٹسل ہے, بیلنس آف پاور ہے, وہ ایکسٹریمزم کے ساتھ مکس ہو گئی ہے. اور ایکسٹریمزم کے ساتھ اس طرح سے مکس ہوئی ہے جس طرح سے ہم شام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے کسی پروکسی کو یا نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کر رہا ہے اپنے عزائم کے حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں اب جو میرا خیال ہے پاور سینٹرز جو ابھر کے آ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک یورپ کا بلاک ہے, آبویسلی وہ نیٹو کے ممبر بھی ہیں زیادہ تر کنٹریز, لیکن اس میں فرانس کے اوپر حملے کی وجہ سے وہ اس میں لیڈ لینا چاہ رہے ہیں بائسس کے خلاف. امریکہ ماضی میں القاعدہ اور اس ایکسٹریمزم وار آن ٹیرر کا لیڈ کرتا رہا, لیکن ریسنٹلی پیچھے سا ہٹ گیا, گراؤنڈ فورسز سے امفسس ہٹا لی. نئی اسٹریٹجی میں انہوں نے ایلائز کو سپورٹ کرنے کی زیادہ بات کی, جو بھی زیادہ کرامت ثابت نہیں ہو رہی, خاص طور پہ عراق اور افغانستان میں اور شام میں ابھی وہ ایوالو ہو رہی ہے. تو اب اس میں لگتا ہے کہ فرانس لیڈ لے رہا ہے, لیکن فرانس لیڈ لے رہا ہے تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں رشیا کی پوزیشن کی طرف نہ چلا جائے کہ اسد صاحب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جرمنی کی پوزیشن بھی کلیئر نہیں ہے, ماضی میں میں نے اسٹیٹمنٹس کچھ سنی تو وہ بھی کچھ ڈاماڈول تھے اسد صاحب کی پوزیشن کے اوپر. رشیا نے آبویسلی پوزیشن لے لی ہے شام کے اندر, وہ آ گئے ہیں. جی سی سی جو کنٹریز ہیں, سعودی عرب ایک قسم کا لیڈ کر رہا ہے, انہوں نے بھی پوزیشن لی ہوئی ہے نوٹو کے ساتھ مل کے, اور ترکی بھی اسی بلاک میں شامل ہے. تو اب یہ ایک جو یہ پاور ٹسل سی بن گئی, وہ کہتے ہیں نا ایک پرابلم میں ایک مدت ہوتی ہے جس میں جو پلیئرز انوالوڈ ہیں اگر وہ سالو کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر وہ اس سے نکل جائے تو پھر وہ بہت اس کا وسیع ہو جاتا ہے. اور اب وہی صورتحال ہو گئی ہے کہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس میں ویکیوم کریٹ ہوا ہے, اور جس جو پاور بھی لیڈ لے گی اس مسئلے کو کرامت طریقے سے حل کرنے میں وہ مستقبل میں ان کا پلہ بھاری ہوگا. تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس اب جڑ گئے ہیں اس چیز کے ساتھ.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرمائے گا, ابھی ترکی کے حکام کا کہنا ہے کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر کئی بار انہوں نے انتباہ کیا, لیکن ترکی کے جنگی طیاروں نے پھر روسی ساخت کے ایک جنگی جہاز کو شام کی سرحد کے قریب منگل کو مار گرایا ہے. روس یہ کہتا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ طیارہ جو ہے وہ ترکی کی حدوں کے اندر نہیں تھا. تو شام میں داعش کے خلاف نبرد آزما بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان اس نوعیت کے مسائل پیدا ہونے کا امکانات ہمیشہ سے تھے, ان پر بحث بھی ہوتی آئی. شروع میں جب روس نے یہاں پہ آ کے یہ شروع کیا تو امریکہ اور روس کے درمیان ایک طرح سے معاہدہ بھی ہوا کہ تاکہ آپس میں کسی طرح سا کوئی کنفرنٹیشن اس سلسلے میں سامنے نہ آئے. تو اس واقعے کے دوسرا اثرات اب کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری جو جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں وہ وہاں پر داعش کے خلاف نبرد آزما ہیں, لیکن بیچ میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں, جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب بھی کہہ رہے تھے. تو یہ کس طرح کا خلا کریٹ ہو رہا ہے, اور اس سے آپس میں ان کے جو کہ ایک طرف تو اتحاد ہیں لیکن دوسری طرف ایک اپنے ساتھ بھی ان کے کانفلکٹس ہیں, تو اس ساری صورتحال سے مزید نہیں حالات پچیدہ ہو جائیں گے؟
جی وہ تو ہو گئے. دیکھیے یہ جو ترکی کے ساتھ جو جہاز گرایا گیا ہے اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ انٹرسٹ ڈفر کرتے ہیں. چونکہ ان کے سب اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں تو یہ ہونا بہت نارمل سی بات لگتی تھی. یہ صرف ایک وقت کی بات تھی کہ کتنی جلدی ہوگا یا کتنی دیر میں ہوگا. بات دراصل یاد آتی ہے جیسے کہ ہنری کسنجر نے بھی کہا تھا کہ دیکھیے اس علاقے میں آپ کا دشمن آپ کا دوست نہیں ہے. وہاں پر آپ کا دشمن ہے. اس لیے آپ کو اپنی پالیسیز کو اس طرح فارمولیٹ کرنا ہوگا, اپنے انٹرسٹ کو اس طرح کنٹرول کرنا ہوگا کہ دوسرے اس کے اوپر اپنا آبجیکٹو جو ہے وہ نہ پہنچا دے. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک رشیا کا تعلق ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آساد گورنمنٹ کو سیکیور کیا جائے, کیونکہ آساد گورنمنٹ ان کے لیے ایک ایلائی کی صورت رکھتی ہے, اور باقی تمام کے تمام مڈل ایسٹ میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ایران کے ساتھ بھی جو ان کی ریلیشن شپ ہے وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, وہ پرماننٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. ایسی کنڈیشن میں رشیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ دوسرے ممالک کے انٹرسٹ سے بہت مختلف ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اب چونکہ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جیسے انصار صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اب گلوبل بیلنس آف پاور کے متعلق سوچنا ہوگا. وہ کیسے کیا جائے گا, اس میں امریکہ کا کیا رول ہوگا, یہ ایک عام سی بات بن جاتی ہے. یقیناً امریکہ کو یہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنا ہوگا کہ اس علاقے میں ریجنل سولوشن حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ جو انٹرنیشنل ٹینشنز اب بننی شروع ہو گئی ہیں ان کے سولوشن ریجنل ہے. یقیناً ریجنل ہے کیونکہ یہ پرابلم ریجنل ہے. جب تک آپ عراق اور سیریا میں پراپر ریپرزینٹیشن نہیں کریں گے وہاں پر اس قسم کے کانفلکٹ چلتے ہی رہیں گے. اگر آپ داعش کو ختم بھی کر دیتے ہیں تو وہ ریزنز جن کی بیسس پہ داعش اس مقام پہ پہنچی ہے وہ ختم نہیں ہوتے, وہ یقیناً ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے, اور جس کی وجہ سے وہاں پر اور مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. یاد رہے کہ یہ ممالک بہت کمزور ہو چکی ہیں. اگر ان کمزور ممالکوں میں گورننس کی یہ حالت رہی تو پھر, اور یہ خراب ہوتی چلی گئی, تو پھر یقیناً وہاں پر اس قسم کی سول وارز اور بڑھتی چلی جائیں گی اور باقی ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے کمپرومائزز ضروری ہو جاتے ہیں. وہ کمپرومائزز کیسے ہوں گے, وہ ایک میجر سپر پاور ہی کر سکتی ہے, وہ امریکہ ہی کر سکتا ہے کہ جو اس وقت دوسرے ممالک کے اوپر انفلوئنس ڈالے اور کسی حد تک فرانس یا دوسرے ممالک کو لیڈرشپ کی پوزیشن نہ دے. کیونکہ اگر ان کو لیڈرشپ کی پوزیشن دی جاتی ہے تو پھر ناٹ اونلی کہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ پہ برا اثر پڑتا ہے, وہ گلوبلی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ باقی ممالک کو لے کے ساتھ چل سکے. ایسی سچویشن میں جیسے انصار صاحب نے فرمایا, ریجنل سولوشن کے لیے ان تمام لوگوں, تمام ملکوں کو جن کے اپنے ڈائیورس آبجیکٹیوز ہیں ان کو شامل کرنا ضروری.
اچھا, امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی مشرق وسطی کے دورے پر ہیں اور انہوں نے گزشتہ دنوں اس توقع کا اظہار بھی کیا تھا کہ چند ہفتوں کے دوران شام میں حزب اختلاف کے متعدد گروپوں کو شامل کرتے ہوئے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جا سکتا ہے جس میں کے تحت شام میں جو سیاسی منتقلی کا ایک عمل ہے اس کے حصے کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے. تو انصار صاحب یہ فرمائے گا کہ شام میں حزب اختلاف کے دھڑوں کے اپنے درمیان جو اختلاف ہے اس کو اتفاق رائے میں بدلنے کی صورت کیا ہوگی, اور کیا وہ صدر بشار الاسد کو, کیونکہ بہت سارے دھڑے ایسے ہیں جو کہ صدر بشار الاسد کو اس سیاسی منتقلی کے عمل میں شامل کرنا نہیں چاہتے جبکہ روس اور ایران کا مدعا یہ ہے کہ وہ وہاں پر قائم رہیں. تو یہ ساری صورتحال جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چیزیں مزید پچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن واقعی کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہاں پر دھڑوں کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے سیاسی حل کی طرف جانے کے لیے؟
جی, اس میں وہی چیز آئے گی میرا خیال ہے کہ کس حد تک امریکہ اور روس جو ہیں وہ اگری کر پائیں گے مختلف موڈیلٹیز میں, اور وہ کس طرف انفلوئنس یا شیپ کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں تو بات ادھر ہی, میرا خیال ہے مین پوائنٹ آف کنٹینشن تو اسد صاحب کا فیوچر ہے کہ وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اچھا, اس کے بعد معاملہ یہ جو 18 months کا اگریمنٹ ہوا ٹرانزیشن کے لیے جس میں شاید نیا کنسٹیٹیوشن بھی بنایا جائے گا, لیکن اس میں شاید کلیئر یہ نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ وہ کیا اسد صاحب بیچ میں کہیں جائیں گے کہ اس پروسیس کے آخر میں چلے جائیں گے, الیکشن کروایا جائے گا, کیا اس میں وہ دوبارہ حصہ لیں گے, اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ دوبارہ آ جائیں گے. اچھا, اپوزیشن کون ہے, اس میں بھی کافی اختلاف ہے کہ ظاہری بات ہے اسد صاحب کی حکومت, روس, ایران تو جو ہیں وہ اپوزیشن کو فرق طریقے سے دیکھتے ہیں, امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں گلف کنٹریز جو ہیں, ترکی, وہ اپوزیشن کو ایک فرق طریقے سے دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے اندر ترکی اور امریکہ کے درمیان اختلاف ہے کہ کرد کس بلاک میں آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گی کہ بھائی اب جو یہ پروسیس تو بڑا پازیٹیو ہے آبویسلی کہ ایک شروع ہو جانا پروسیس, وہ میرا خیال ہے یو این کے ماڈریشن کے انڈر ہوگا, لیکن اس کے اندر کون کس کو بلایا جائے گا, اور اس کی میرا خیال یہ جنوری میں رکھی گئی ہے کہ اس کی پہلی میٹنگ جو ہوگی. اب وہ جب یہ پروسیس شروع ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں وہ بظاہر خود اس کی جو سمبلزم وہ اچھی نہیں ہے کہ یہی سارے مسائل وہاں جا کے پھنسیں گے, لیکن پھر ظاہری بات ہے بات چیت کا مسئلہ مقصد ہی یہی ہے کہ ان ڈفرینسز کو ریزالو کیا جائے اور اس طرف نہ لے جانا چاہے جو کہ اب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاز گرا دیا گیا روس کا ترکی کی طرف سے, کیونکہ ابھی تو انڈائریکٹ ہے, گروپس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, اگر اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی الجھنے شروع ہو گئے تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گی بات.
اچھا ڈاکٹر زبیر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کے خصوصی فوجی دستے جو ہیں وہ شام بھیجے جا رہے ہیں, یہاں وہ داعش نے جو خود ساختہ اپنی ایک خلافت قائم کر رکھی ہے اور ان کے جو دہشت گرد منصوبے ہیں ان کے خلاف مقامی عرب جنگجوؤں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا, یہ طریقہ کار کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا؟ کیونکہ ان جنگجوؤں کے اندر شامی افواج بھی ہوں گی, ان میں عرب کرد بھی اور دوسرے جنگجو گروپ بھی شامل ہوں گے, اس کا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, یہ اسٹریٹجی کس طرح بنے گی اور کام کرے گی؟
یہ اسٹریٹجی بڑی محدود سی لگتی ہے. اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ ایک موومنٹ دکھائی جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے یہ تمام جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان کے ارریکنسائلیبل قسم کے مقاصد ہیں, جن میں کرد جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, جو وہاں کی جو فری سیرین آرمی ہے وہ بڑی کمزور ہے اور اس قابل ہی نہیں کہ وہ دوسرے جو کمبیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کھڑی ہو سکے. جہاں تک سیریا کی سرکاری فوج کا تعلق ہے وہ ایک مائنورٹی گروپ سے تعلق رکھتی ہے, جس کا اصل مقصد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پرزرو کرنا ہے, کیونکہ ان کا فکر یہ ہے کہ ان کا بھی وہی میسیکر ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں ہوا تھا. تو ایسی کنڈیشن میں یہ سوچنا کہ کچھ سو لوگوں کو وہاں پر بھیج کے, اسپیشل فورسز کو بھیج کے آپ ان کی کلیبریشن حاصل کر سکتے ہیں, یہ ایک بڑی آپٹیمسٹک سی بات ہے. بار بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ کو بڑی حد تک وہ فنڈامنٹل ایشوز کے اوپر کمپرومائز کروانے ضروری ہوں گے جن کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات ریپرزنٹیشن کی آ جاتی ہے. اگر سیریا میں جو میجورٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر وہاں پرابلم رہیں گی. اسی طرح اگر عراق میں آپ یہ کنفرم نہیں کرتے کہ وہ مائنورٹیز جن کو نکال دیا گیا تھا اور جن کے تمام کے تمام جو انٹرسٹ تھے, وائٹل انٹرسٹ تھے, ان کو ختم کر دیا گیا تھا, اگر آپ ان کو شامل نہیں کریں گے اور ان کے اوپر ریکگنیشن نہیں دیں گے تو پھر آپ کسی قسم کا سولوشن پیدا نہیں کر سکتے. جہاں تک ملٹری کا معاملہ ہے, دیکھیے وہ ایک داعش جو ہے وہ ایک ریگولر آرمی نہیں ہے, آپ اس کو اس طریقے سے ڈیفیٹ نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی آرمیز بھیج دی اور انہوں نے جا کے وہاں پر دوسری آرمی کو ختم کر دیا. وہ لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ میلٹ ہو جائیں گے, ان کے اندر دوبارہ شامل ہو جائیں گے, تو پھر ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس لیے میں بار بار یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ملٹری سولوشن کے لیے آپ وہاں پر فورسز بڑی کچھ چیزیں بھیجیے, ان کا ایک انفلوئنس ہوگا, لیکن اگر پیرلل بیسس پہ آپ نے پولیٹیکل سولوشن حاصل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ لیے تو پھر یہ بلا وجہ کی جنگ ہوگی, اس میں بلا وجہ کا خون بہے گا اور ملٹری اور اکنامک لاسز اتنے بڑھتے چلے جائیں گے کہ وہ علاقہ انگورنیبل ہو جائے گا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے. تو پھر اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی حد تک جیسے بھی ہو سکے دونوں سائڈوں پر موومنٹ ہو اور ایکٹیو موومنٹ ہو. اس کے لیے ریجنل ممالک جس میں سعودی عربیہ یقیناً شامل ہے, ایران شامل ہے, ان کو کمپرومائز کرنے ضروری ہوں گے کیونکہ ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے. یہ اس قسم کی کنڈیشن کو زیادہ دیر نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ان کی اپنی لانگ ٹرم پرابلم جو ہیں بڑی بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر انفلوئنس ڈالا جائے. جہاں تک ویانا کانفرنس کا تعلق ہے اس میں کوشش تو کی ہے, لیکن ویانا کانفرنس ایک پیرلل قسم کا گیم چل رہا ہے. اس کے پاس نہ تو کیپیسٹی ہے, نہ اس کے پاس پاور ہے, اور نہ اس کے پاس اس قسم کی کامن پوزیشن ہے جس کی بیسس وہ کچھ کر سکے. وہ بڑی دور کی بات ہے. وہ غالباً اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب آپ اس علاقے میں کوئی کسی قسم کا کوئی نہ کوئی انٹرم پیس حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کر لیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے. آخری کوئک کامنٹ کرتے ہیں. عارف انصار صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی.
تو عارف صاحب یہ آپ ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ ابھی شام ہی کی بات ہو رہی ہے اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پیر کے دن یہ کہا ہے فرانس کو وہ یہ پیشکش کی ہے کہ وہ شام میں داعش کے باغیوں کے خلاف اب فضائی حملوں کے لیے تیار ہے, جس کے لیے وہ اس ہفتے برطانوی پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے تاکہ جہادیوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کی جا سکے. برطانیہ عراق میں تو داعش کے خلاف بمباری میں حصہ لے رہا ہے لیکن شام میں ایسا نہیں تھا. آپ کے خیال میں برطانیہ کا اب شام میں داعش کے خلاف اتحاد میں شامل ہونے کی کتنی اہمیت ہوگی؟
اہمیت میرا خیال ہے اس طرح سے بن رہی ہے کہ یہ ہماری ویسے پولیٹیکٹ کی اسیسمنٹ میں ایک فورکاسٹ میں یہ چیزیں شامل تھی جو ہم نے دو سال پہلے نکالی تھی کہ ایونچولی یورپ کو دوبارہ ویسٹرن ممالک کو دوبارہ شامل ہونا پڑے گا اور کسی لیول پہ شاید گراؤنڈ فورسز میں بھی دوبارہ جانا پڑے گا کیونکہ صورتحال خراب ہو رہی تھی بتدریج اور اب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی. مجھے لگتا ہے کہ یو کے کا وہاں جانا جس لیے جو اس وقت ہو رہا ہے یہ زیادہ گلوبل پاور پلے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی جو بڑے پلیئر ہیں دنیا کے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے کہ جو اب معاملات بن رہے ہیں اور جس طرح سے سالو ہوں گے اس میں کون سا پلیئر کیا رول ادا کرے گا اتنا ہی اس کا انفلوئنس فیوچر میں ہوگا. اور اس میں ماضی کو بلائے بغیر آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ پاسٹ از دا بیسٹ پریڈکٹر آف فیوچر, تو یہ تو وہی اسی قسم کا ایک پاور پلے بن رہا ہے جس میں ماضی میں بھی پلے آؤٹ ہو چکا ہوا ہے, جس میں یہ ساری پاورز وہاں پہ موجود تھیں. اور جب ہم ایڈوائزر کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ لارنس آف عربیا دوبارہ جا رہے ہیں اور یہ اسی طرح کا کوئی شاید ایپیسوڈ پلے آؤٹ ہو رہا ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یو کے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا, خطرات بڑھ رہے ہیں. اگر فرانس کے اوپر ہے پریکٹیکل سائڈ پہ یہ ایشو ہے کہ یو کے کو بھی خطرہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح کا نہ ہو جائے. ماضی میں تو ہوئے ہیں لیکن اس نوعیت کے نہیں, لیکن خطرہ تو ہے. تو وہ بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے اور ان خطرات سے نمٹنا چاہتے ہیں.
اچھا, اور چلتے چلتے ایک اور بتا دیجیے جو کہ لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں, آخر داعش کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ جو ساری ایکٹیویٹی اس کی شروع ہے, ظاہر ہے کہ اس کی روٹ کازز کے اوپر ہم بہت بات کر چکے کہ محرومیاں ہیں اور اقلیتوں کے خلاف اور انصاف نہیں ہے, یہ ساری چیزیں تو ہیں, اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اس حد تک اپنے حلقے کو وسیع کرتے جانا اور اپنی کارروائیوں کو پھیلاتے جانا جبکہ ان کو معلوم ہو کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ ہمیں آئی ایس ایس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ویکیوم کو فل کیا ہے انہوں نے آ کے. ظاہری بات ہے کہ ان کو نہ تو کوئی جس طرح کے عوامل وہ کر رہے ہیں وہ سپورٹ کرتا ہے, نہ ہی کوئی ان کی کوئی ویژن ہے اس لحاظ سے خلافت, اور وہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ میسج سیل کرتا ہے. اور وہ ایک ویکیوم ہے ایک اسلامک دنیا میں کہ جو ایک تو گورننس لحاظ سے فیل ہوئی بہت سے ممالک میں کہ اپنے لوگوں کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکے, اور بہت سے اسٹیٹس جو تھے وہ جو جینوئن اسلامک پرپزز تھے, کازز تھی, گریوینسز تھی, اس پہ بھی وہ صحیح طریقے سے اپنے جو پریزنٹیشن نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے جس کو وہ لوگ آ کے فیل کر رہے ہیں اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے اس اینگل سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے, اور جس میں آبویسلی فلسطین والا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو جی سی سی اور ان کا رول تھا اور وہ کس لحاظ اس حد تک چینج ہوا کہ اب ان کی پوزیشن اسرائیل کے ساتھ ایک ہو گئی, تو وہ پروسیس ہی آلموسٹ ختم ڈیڈ ہو چکا ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں یہ ایک ویکیوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے نہ تو گورننس کی, میں ہر کنٹری کو نہیں بلیم کر رہا لیکن ایک جنرل پرسیپشن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, تو جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے ان کو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ فل کر رہے ہیں آ کے اور یوز کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا ان ڈریمز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو شاید ماضی میں یا کچھ لوگ رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ عارف انصار, یہاں سینئر ریسرچر پولی ٹیک سے ہمارے ساتھ تھے. عارف صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, ڈاکٹر زبیر اقبال سے بھی ہماری پھر بات ہوگی. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. کافی اہم موضوعات ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے پروگرام کو سنتے رہیے گا. پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں یاسمین علی, بڑا معروف نام ہے, اور یہاں امریکہ سے ہمیں محمد ندیم ہمارا ساتھ دیں گے. ہمارے پروگراموں میں پہلے بھی آتے تھے اور آج بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ہاں, یہاں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے موئید یوسف سے بھی ہم بات کریں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بعض عناصر کی طرف سے دہشت گردوں کی مالی اعانت جاری ہے. یہ رپورٹ ہے اصل میں امریکہ کے محکمہ خزانہ کی, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں بعض عناصر کی مجرمانہ سرگرمیوں اور نجی اتیاد کے ذریعے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی مالی اعانت کی جا رہی ہے. یہ رپورٹ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے واشنگٹن میں اعلی امریکی عہدیداروں سے دہشت گردوں کی مالی اعانت روکنے کے لیے امریکہ کے تعاون پر بات چیت کی تھی. اور اس رپورٹ میں دنیا بھر میں دہشت گردوں کی مالی اعانت کا جائزہ بھی پیش کیا گیا, جس میں پاکستان, افغانستان, مشرق وسطی اور افریقہ کے علاوہ جنوبی امریکہ کے ممالک میں ایسی سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ایگزیکٹ جو فگرز اور فیکٹس ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں. یہ رپورٹ کا نام ہے ٹیررسٹ فنانسنگ رسک اسیسمنٹ 2015. یہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گرد اغوا, برائے تاوان, بھتہ خوری, منشیات فروشی اور دیگر جرائم سے پیسہ اکٹھا کرنے کے علاوہ نجی عطیات اور خیراتی اداروں کے غلط استعمال اور ریاستی پشت پناہی کے ذریعے بھی اپنے اخراجات پورا کرتے ہیں. اس میں بہت ساری جماعتوں کے نام بھی لیے گئے ہیں, جس میں القاعدہ کی بات کی گئی ہے, قلد تنظیم لشکر طیبہ کی بات کی گئی ہے, حقانی نیٹ ورک کا تذکرہ ہے. اسی طرح جتنی بھی دہشت گرد جماعتیں ہیں, نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ پوری دنیا بھر میں. تو آج ہم اسی حوالے سے, ظاہر ہے کہ پاکستان کا بھی اس میں ذکر ہے, لیکن ہم بات کریں گے یاسمین سے پہلے اس بات میں. السلام علیکم یاسمین. یاسمین آپ مجھے سن رہی؟
بالکل آواز آ رہی ہے.
اچھا یاسمین, یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ, میں نے کافی لمبی سی ایک رپورٹ تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ پڑھ کے بتا دی, بلکہ تو یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ظاہر ہے فنڈز کی بے حد ضرورت ہوتی ہے, یہ سبھی جانتے ہیں, دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں, اور اگر واقعتاً اس پر قابو پا لیا جائے تو دہشت گردی پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں مؤثر طور پر دہشت گردوں کی مالی اعانت ختم کرنے کے لیے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو, یہ ایک جنرل بات ہم کر رہے ہیں, کیا اقدام درکار ہیں جو دنیا میں کسی بھی حکومت کے لیے ضروری ہیں؟
دیکھیے بہجت, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, سب سے پہلے تو یہ پن پوائنٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ فائنینسنگ کر کون کون لوگ رہے ہیں, یا کون کون سی ریاستیں, یا کون کون عوامل شامل ہیں. کیونکہ جب آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کون سے ممالک یا کون سے ایلیمنٹس کر رہے ہیں, تب آپ ایک کمبینیشن آف سٹیپس ڈیولپ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ایک سورس کے لیے آپ کو کسی اور سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہو, کسی اور سورس کے لیے آپ کو کوئی دوسرے اقدام کو اٹھانے کی ضرورت ہو. میں یہ رپورٹ سن رہی تھی جو آپ نے ذکر کیا, اور 7 گھنٹے پہلے یہ رپورٹ پاکستان ٹوڈے میں بھی چھپی ہے, آن لائن آ چکی ہے, یہ میں نے اس کا بھی جائزہ لیا. میں 2-3 باتیں اگر آپ اجازت دیں بہجت, تو میں
جی بس کوئی کمنٹ کرتی جائیے کیونکہ ہمیں ذرا آپ کو پتا ہے وقت کی کمی ہوتی ہے. جی
ہاں, اس میں یہ ہے بہجت کہ جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے, جو بعض باتیں کی گئیں اور ٹائمنگ وہ رکھا گیا جب امریکہ پاکستان کے آرمی چیف گئے تھے امریکہ, تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ یہ ایک ٹپیکل ٹیکٹک ہے امریکن گورنمنٹ کا, ڈو مور, مطلب تسی آئے ہو تو تسی پھنسو ٹائی, وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ جو ایک آتا ہے, نظر آتا ہے, اور ریپیٹیڈلی ہمیں نظر آیا ہے بہت موقعوں پر.
لیکن یاسمین یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ, ہاں جی, راحیل شریف صاحب نے خود تعاون کی بات کی تھی اس سلسلے میں, کہ مالی اعانت کو روکنے کے سلسلے میں امریکہ سے تعاون کی بات انہوں نے کی تھی. یا میں یہ ذرا,
لیکن دیکھیے بے شک کی گئی, لیکن اس میں تعاون کس لیولز پہ چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم 2009 کی رپورٹ دیکھیں جو وکی لیکس کے ذریعے سامنے آئی, گارڈین کی رپورٹ ہے, تو ہلری کلنٹن نے ایک اپنے نوٹ میں یہ کہا تھا کہ افغان طالبان, لشکر طیبہ اور ان ایسے اسلامک ملٹنٹ گروپ کا جو میجر فنڈنگ آ رہی ہے وہ سعودی گورنمنٹ سے آ رہی ہے, اور گلف کے دوسرے ممالک مثلا قطر, کویت اور یونائٹڈ عرب امریٹس وغیرہ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا. پھر اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں ایک اور رپورٹ کے اوپر جو 2013 میں, اکتوبر 21, 2013 کی ہے,
جس میں یاسمین کیا اقدام ہونے چاہیے,
جس میں جنرل وجے کمار سنگھ جو انڈین آرمی چیف ہیں, انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ TSD کے تحت پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلانے میں انڈیا کا ہاتھ ہے. یہ ایک بہت مفصل رپورٹ ہے جو آن لائن بھی موجود ہے.
یاسمین اس وقت ہم رپورٹوں کے بارے میں, ظاہر ہے اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. میرا ایک یہ تھا کہ
میرا مطلب, میں آپ کی بات پہ آ رہی ہوں, دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حصہ उसका बिल्कुल ऐसा है कि जहां से फंडिंग, जैसे चैरिटीज को अक्सर जगहों पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये कि जी आप ज़कात इधर डाल दें, चार रंगों के, चार तरहों के डब्बे लगे होते हैं मुख्तलिफ शॉप पे, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अक्सर लोग देखते भी नहीं है, इन एडवर्टेंटली अच्छा पैसे निकालने डाल दिए। फिर एक और रिपोर्ट है डिक्लाइन वॉल्श की जो मैंने पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो एक बड़ी लोकल लोगों की रहती है पॉपुलेशन, वहां से फंड्स आते हैं। अब बात यह है कि एक हिस्सा तो हो सकता है कि जहां पे लेट या ये इदारे जो हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडिंग उनकी आती हो, मगर ये कहना कि मेजर पोर्शन उसका इधर से आता है, ये सरीहन गलत बयानी और मिसडायरेक्शन है।
अच्छा, एक नजीम साहब से बात करते हैं, आज हमारे पास असल में वक्त बहुत ही तंग है। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी लाए अमल में दहशतगर्दों की माली आनत की रोकथाम से मुतल्लिक नकात भी शामिल हैं, और पाकिस्तानी अहदेदारों का ये तस्लीम करना भी है कि इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त उनके से नहीं हो सकी, और क्योंकि वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर जब रकूम की तरसील होती है तो उसकी निगरानी एक मुश्किल और दुश्वार काम है। तो मैं अभी भी जो बात कर रही थी यास्मीन से भी यही कहने की बात थी कि इसके लिए क्या तरीकेकार होना चाहिए जो कि सोचा जा सकता है, जिस पर हुकूमत काम करे तो इस पर काबू पाना आसान हो जाएगा। जी नदीम साहब।
जी बेहजत, एक्चुअली मैं भी सुन रहा था यास्मीन साहब की बात भी। असल में ये जो ग्रुप्स हैं, हकानी ग्रुप है, जमातुद्दावा है, और आपका लश्कर ए तैयबा है जिसका आपने हल्का सा जिक्र शुरू में किया,
जी
तमाम तंजीमें जो हैं ये यकीनन फंडिंग से चलती हैं, और जैसा कि पहले बात हो रही थी कि इसमें जो फंडिंग है उसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है वो तो सऊदी अरब है, इसलिए कि सऊदी अरब ने जो है पूरी दुनिया में जिस तरीके से मदारिस को और इन लोगों को सपोर्ट किया है, ये सब फंडिंग तो मेजर फंडिंग वहीं की है। उसके अलावा जो छोटी छोटी फंडिंग्स हैं जिसके अंदर आप समझें कि ड्रग ट्रैफिकिंग है, किडनैपिंग है, रैंसम मनी वगैरह है, उसके अलावा इनका जो हमारे जो चंदे होते हैं, जो आप देखें ना, जो ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे जैसे पाकिस्तान से भी जो फंडिंग आती है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक से ज़कात और ये सब जो फंड वगैरह होता है उसका इतना बड़ा पोर्शन वो ज़रूर जाता होगा, लेकिन वो इतना मेजर पोर्शन नहीं है। जो मेन पोर्शन है वो इन्हीं अपना सऊदी जो चैनल्स हैं वहां से जो सपोर्ट किया जा रहा है। अब देखिए ना, जब तालिबान का सिलसिला शुरू हुआ, जब वॉर के जमाने की बात है, उस वक्त भी अमेरिकन की हद तक जो हुआ, अमेरिकन तो छोड़ के आ गया, लेफ्ट ओवर जितना असला था वो सारा तालिबान के पास चला गया। इसी तरह आप ये देख लीजिए ISIS की आज हम बात कर रहे हैं, आज हम शोर मचा रहे हैं, आज हम उनसे डर रहे हैं, पूरा का पूरा जितना एमिनेशन है, पूरा का पूरा अमेरिकन का जो लेफ्ट ओवर था वो सारा का सारा उनके हाथ कैसे लगा, किसने इस चीज को इग्नोर किया, किसने इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दी। हम आंखें बंद करके तो नहीं बैठे हैं ना, पूरी दुनिया बैठी हुई है। अगर आज अमेरिकन ये कहें कि उनका इन तमाम मामलात में कोई इनपुट नहीं है या इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये गलत होगा। हमें अच्छा, ये देखना होगा कि टेररिज्म जरूर हो रहा है, मुस्लिम्स की जरूर हर जगह पिक्चर्स आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, मामलात आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए कि इसकी ग्रॉस रूट क्या है। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि ये कहाँ से ये चीज शुरू हुई है।
इसके ऊपर हम बात करेंगे, एक तफसीली बात भी करेंगे। आपने अमेरिका की बात की तो हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ, डायरेक्टर हैं US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जनूबी एशियाई अमूर के, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुईद। बहुत बहुत शुक्रिया मुईद, मुझे मालूम है बहुत इस वक्त मसरूफियत आपकी होती है। अपने सुनने वालों को बताएं कि इस वक्त अमेरिका में, चूंकि जहां से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी 10:30 का वक्त है और ये बिल्कुल दफ्तरों में बैठे हुए लोगों का वक्त होता है, और खास तौर पर जो हमारे साथ तजियाकार हमारे साथ बात करते हैं उनके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं मोहित, अभी टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट 2015 जो अभी महकमा खजाना ने एक रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में, और अभी जैसा कि आप सुन रहे थे मोहम्मद नदीम साहब कह रहे थे कि ये हम इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता किसके पीछे किस किस का हाथ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जनूबी एशिया में, खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, दहशतगर्दों या उनके लिए फाइनेंसिंग को रोकने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या मौसर एक तरीकाकार हो सकता है? जाहिर है कोई तरीकाकार तो होगा, ذمہ داری سب کی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, لیکن کہیں پہ ایک وقت آتا ہے جیسے اب داعش کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی طرح اس دہشت گردی کے لیے فائنینسنگ کو روکنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مؤثر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟
جی شکریہ بیجے. دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ بہت ہی مشکل اور کام ہے یہ کرنا, کیونکہ دنیا کے جو سسٹمز ہیں فائنینشیل سسٹمز وہ اس چیز کے لیے نہیں بنے ہوئے, وہ بنے ہوئے ہیں سہولت کے لیے کنزیومر کی, کہ وہ جب بھی اپنا حلال حق کا پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہے تو اس کو کوئی مسائل نہ ہو. اب دنیا وہاں پہنچ گئی, آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ہوتا تھا کہ چیک بک کے بغیر کام نہیں ہوتا تھا, اب آپ اپنی آن لائن جائیں, ایک بٹن دبائیں اور جتنے مرضی پیسے آپ ادھر سے ادھر کر لیں. یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں بہت آسانی ہے فراہم کی گئی ہے جان کے کنزیومر کے لیے. تو جب وہ کنزیومر وہ ہوتا ہے جو کوئی غلط کام کے لیے پیسے استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی وہی سہولت ہے, اس کے اندر پھر چیکس بلڈ ان کرنا, اس کو روکنا یہ آسان کام نہیں ہے.
یہی حکومت پاکستان کا بھی کہنا یہ ہے کہ مؤثر طور پر اس کو روکا نہیں جا سکا کیونکہ یہ پیچیدہ عمل ہے ایک.
اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, آپ کے مہمان ٹھیک کر رہے ہیں, یہ گلوبل اکانومی گلوبل بینکنگ سسٹم کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ اہم کہ یہ جو فارمل میکنزم ہے, جو بینکنگ چینلز ہیں یا جو ایک نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں دنیا میں فائنانس کے ٹرانسفر کے, پیسے کے ٹرانسفر کے, اس سے باہر بہت سا پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ سارا پیسہ جو ہے یہ کہیں فارمل چینل سے نہیں آ رہا, اس میں انفارمل چینل بہت سے ہیں, لوگ ٹریول کر کے پیسہ لے آتے ہیں, چندے کی بات ہوئی, ہمارے ہاں یہ قربانی کی کھالوں کی بہت بات ہوتی ہے, بہت سے اور ذرائع ہیں جہاں سے پیسے آ رہے ہیں. یہ وہ ممالک جن کی اکانومیز, جن کی معیشت کا دار و مدار انفارمل سیکٹر پہ ہے, جو رجسٹر نہیں ہوتا, جو حکومت کی کتابوں میں اکاؤنٹنگ نہیں جس کی آتی, ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ اس پیسے کو کنٹرول بالکل نہیں کر پا رہے. اور دیکھیے پاکستان میں جو کم از کم تھوڑے بہت اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 50-60% جو ہے وہ اکانومی انفارمل سیکٹر میں ہے. تو اگر اتنا بڑا حصہ آپ کا انفارمل سیکٹر میں ہے تو اس کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ اس میں آپ نے لوگوں کی عادات تبدیل کرنی ہے, جس طرح وہ کام کرتے ہیں روز اپنا کاروبار وہ تبدیل کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ جب وہ چندہ دینے جائیں تو اس کو رجسٹر کرائیں, ویسے ہی جا کے کیش پیسے نہ ڈال کے آ جائیں. جو کرائم ہو رہا ہے, جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ملوث ہیں کڈنیپ فور رینسم میں, اس طرح بھتہ خوری میں, وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی اور روکنی ہے. تو یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا, اس کے لیے اتنی مضبوط گورننس چاہیے ریاستوں کو کہ اگر وہ گورننس ان کی ہو تو وہ پہلے یہ مسئلہ ان کے ممالک میں کھڑا ہی نہ ہو. تو مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے, کوشش تو ہو رہی ہے, بڑی دیر سے ہو رہی ہے, لیکن اتنے زیادہ ذرائع ہیں دہشت گرد تنظیموں کے پاس کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے.
اچھا موہت, ایک اور سوال کرتے ہیں, ابھی ہم یاسمین اور ندیم صاحب سے بھی ایک اور سوال کریں گے. یہ پاکستان اور افغانستان کی بھی بات ہوئی, کیونکہ یہ رپورٹ میں جب بات کی گئی تو ہم نے جو رپورٹ بھی دی ہے اس میں یہی پاکستان افغانستان کا بھی خاص طور سے ذکر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ گلوبل سطح پر, عالمی سطح پر یہ ساری بات ہوئی. پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 10th اجلاس پیر کے روز اسلام آباد میں ہوا, جس میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے عملی اقدامات پر بھی اتفاق ہوا. موہت یہ فرمائیے گا, اجلاس ہوتے رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, اعلیٰ تر سطح پر ہوتی رہتی ہیں, لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب ہم زمینی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑا ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان. اس صورتحال میں آپ اس کو ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں, سارا جائزہ لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ان زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی ورکیبل ریلیشن شپ ممکن ہے؟
دیکھیے ورکیبل ریلیشن شپ تو افغانستان اور پاکستان کا ہمیشہ رہا ہے, رہے گا. جغرافیہ ایسا ہے, جو دونوں ممالک کی عوام ہیں ان کی آپس میں جو ایک تاریخ ہے وہ ایسی ہے. تو جب ممالک کے تعلقات ریاستوں کے خراب بھی ہوئے ان دو ممالک کے درمیان, تو لوگ آپس میں کام, بات چیت, آنا جانا وہ جاری رہتا ہے. وہ افغان جو پاکستان کے خلاف بہت بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں وہ بھی پاکستان آ کے اپنی سردیاں گزارتے ہیں. پاکستانیوں کے بہت سے تعلق ہیں افغانستان میں, جو پشتون برادری ہے ان کا بہت سا تعلق ہے, وہ تو رہتا ہے. جہاں تک تعلق ہے سیاست کا, ریاستوں کا مل کے دہشت گردی کے خلاف کام کرنا, تو میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 14 میں نہ تو پاکستان اور افغانستان نے کبھی آپس میں ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر کے مل کے کام کیا ہے, نہ مجھے اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے, کیونکہ مس ٹرسٹ جیسے آپ نے خود کہا اتنا گہرا ہے कि आप कभी बात करें अफगान पर्सपेक्टिव लें पाकिस्तान पे या पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, तो लगता है कि दो फर्क दुनिया में आप ये बात कर रहे हैं, और इनकी आपस में दोनों ममालिक की कोई बात कभी हुई नहीं कि वो एक दूसरे को समझ सकें, इतना बड़ा इनमें गैप है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला ठीक होगा। अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी पाकिस्तान पे होती है, और कई दफा लगता है कि वो बिल्कुल ही बचकाना बात है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में खराबी होती है वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान का अपना एक नजरिया है अफगानिस्तान पे, जो बहुत से अफगान जो हैं वो उसको डिटेस्ट करते हैं, नहीं मानते और पाकिस्तान से नाराजगी का इजहार करते हैं उस पर। तो ये मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि सियासी तौर पर ये मिलकर काम कर सकेंगे। हाँ, वर्केबल रिलेशनशिप, तिजारत, लोगों का आना जाना, वो इन ममालिक के दरमियान जारी रहेगा, तारीख में रहा है, जब हालात खराब हुए तब भी रहा है, और मेरे नजदीक वो तब्दील नहीं होगा कुछ भी हो जाए।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, पिछले दिनों आपसे काफी दिनों से मेरी तो बात नहीं हुई, ये फरमाएगा कि पाकिस्तान की आला क्यादत की तरफ से अमरीका के हालिया दौरों, यानी इंटेलिजेंस के सरबराह, वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के सरबराह के दौरों के नतीजे में पाक अमरीका ताल्लुकात के अंदर अब किस नौयत की पेशरफ्त आप देख रहे हैं?
उसी नौयत की जो पीछे होती रही है जी, बहुत से वादे, बहुत सी उम्मीदें, और उसके बाद नुक्ताचीनी और लड़ाई झगड़ा, और उसकी भी वजह बड़ी बुनियादी है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो मफादात हैं वो एक हद तक तो मिलते हैं, उससे आगे उनमें कन्वर्जेंस नहीं है। हिंदुस्तान पे पाकिस्तान अमेरिका की जो अपना पर्सपेक्टिव है वो एक दूसरे से नहीं मिलता किसी हद पे जाके। जौहरी हथियारों पे आपने देख लिया मामला बहुत ही खराब है, दोनों एक दूसरे पे नुक्ताचीनी दोबारा कर रहे हैं। अफगानिस्तान पे इस हद तक तो मिलता है कि तालिबान को मेज पे बिठाया जाए, उनसे बात कराई जाए, लेकिन वही बात जो अफगान पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की तरफ जो बात जा रही है उसको रोके, तालिबान पे हकानी नेटवर्क पे कार्रवाई करे, वहां पे आके फिर से एक डाइवर्जेंस आ जाती है। तो ये मामलात हल नहीं होंगे सिर्फ बातचीत से, इसमें पॉलिसीज की तब्दीली की जरूरी है, और वो मेरे नजदीक नहीं होगी सिर्फ इसलिए कि मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है अमेरिका और पाकिस्तान में भी कि वो ये चाहते नहीं कि वो पहला कदम उठाएं, और हो सकता है कि दूसरी तरफ से वो कदम ना उठे और वो अपने आप को एक अलहदगी की तरफ जाते हुए देखें। तो मेरे नजदीक उस पर भी मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, ताल्लुक चलता रहेगा। कोई अमेरिका में ऐसी आवाज नहीं है उन हलकों में जो मैटर करते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक तोड़ा जाए, पाकिस्तान की रियासत की सतह पे भी कोई ऐसी आवाज नहीं है, ताल्लुक रहेगा, अहम ताल्लुक है, चलना चाहिए, लेकिन ये नुक्ताचीनी के साथ ही चलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से जनूबी एशिया के उमूर के डायरेक्टर डॉक्टर मोईद यूसुफ हमारे साथ थे। डॉक्टर मोईद, आपका बेहद बेहद शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। मेरे बस 3 मिनट और हैं, और हम बात करते हैं यास्मीन से, एक क्विक कॉमेंट लेते हैं और नदीम साहब से लेते हैं। यास्मीन जी, फरमाइएगा कि पाकिस्तान का रोल अमेरिका के नजदीक किस हद तक अहम रहेगा? वैसे आपने मोईद यूसुफ की बड़ी क्विक कॉमेंट उनके सुने, आप भी एक क्विक कॉमेंट करती चलिए।
देखिए, अफगानिस्तान के नुक्ते नजर से पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है, और एक बुनियादी वजह उसकी अमंग अदर रीजन ये है कि हम लोगों का जो बॉर्डर है वो आना जाना आमद और रफ्त का ताल्लुक और सिलसिला जो है वो बना रहता है, और करोड़ों वजूहात है जो आप को भी पता है, व्यूअर्स को भी सुनते रहे ये बातें आपके प्रोग्राम में तो वो जानते हैं। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस एक पीस कीपिंग के हवाले से अहम है। अब वो किस हद तक साथ चलते हैं, मैं मोईद साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि कुछ लेवल्स के ऊपर दोनों के व्यूज एक हैं, गोल्स एक हैं, लेकिन फिर लोकली आके वो डाइवर्ज हो जाते हैं। अमरीका का अपना ही नुक्ता नजर है, और ये बिल्कुल शुरू में जॉन ब्रेनन ने एक अपना लिखा था डॉक्यूमेंट जो ओबामा की बाद में ये स्ट्रेटेजी का, एफ पाक स्ट्रेटेजी का बुनियादी हिस्सा बना, जो विकीलीक्स में रिलीज हुआ था, उसमें उन्होंने भी ये बात करी थी कि इनके पास कोई कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं है जो इंक्लूड करती हो लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, जिससे उनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये मुमालिक मकसद था
रीजनल,
जो उनको साथ अपने लेके चले हर लेवल पे, एक दो लेवल पे मैच करेंगे,
कुछ लेवल पे मैच
डाइवर्जेंस
साथ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन। नदीम साहब, आप भी एक क्विक कमेंट करिएगा, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, और आप भी एक क्विक कमेंट करते चलिएगा। यास्मीन और मोईद को आपने सुना, पाकिस्तान और पाकिस्तान का रोल अमेरिका के नजदीक कितना अहम रहेगा खित्ते में अमन की बरकरार और बहाल रखने के लिए?
पाकिस्तान का रोल तो हमेशा से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तान का रोल इम्पोर्टेंट नहीं होता तो फिर रशियन हवाले से भी पाकिस्तान इतना आगे ना जाता अमेरिका के साथ। लेकिन अफसोस यही है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस होने के बावजूद पाकिस्तानियों के पास ना तो कॉम्पिटेंसी है, आई एम सॉरी टू से, और ना उनके पास ऑनेस्टी है। ये दो चीजें अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए और हम ये अपना केस लड़ने के काबिल हो जाए, हमारे पास अच्छी एडवोकेसी हो, तो कोई वजह नहीं कि हम अमेरिकन से या अफगानिस्तान से हम अच्छी तरह बात कर सके। इसलिए कि अशरफ गनी जब आए थे शुरू में आपको याद होगा तो पाकिस्तान के साथ अच्छे मामला शुरू होते
जी, हमने यही बात इसी से शुरू किया था कि आला सतह पर मुलाकातें हुई लेकिन कुछ सूरत बेहतर बन नहीं सकी और फिर वही ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। नदीम साहब आपसे मेरी फिर बात होगी, आपके वक्त का कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त महदूद था क्योंकि हमें एक स्पेशल रिपोर्ट करना है जमीलुद्दीन आली साहब जो कि जिनकी कल वफात हुई और आज उनकी तदफीन भी कर दी गई। तो अब एक बहुत मुख्तसर सा हम वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम अपने इस स्पेशल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अपने तजियाकारों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ।
क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग, और जहां रंग में अब वक्त हुआ हमारी खुसूसी यानी स्पेशल रिपोर्ट का। जमीलुद्दीन आली ब्यूरोक्रेट, सियासत के मैदान से उनका ताल्लुक, आला सतह पर कॉलम निगारी करने वाले, शायरी में अपना मकाम रखते हुए और दोहों में उनका कोई सानी नहीं। हम बात कर रहे हैं जमीलुद्दीन आली साहब की, नकात थे और दानिश्वर भी। आज उनकी तदफीन कर दी गई। पीर के रोज 90 बरस की उम्र में कराची में उनका इंतकाल हुआ। आली साहब की वफात पर वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर ममनून हुसैन समेत अहम मुल्की और हकूमती शख्सियात ने गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। जमीलुद्दीन आली पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के आला ओहदों पर फायज रहे और इसके अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू से भी वाबस्ता रहे और मुल्क में उर्दू जुबान की तरवीज और तरक्की के लिए काफी काम करते रहे। आज हम जमीलुद्दीन आली की जिंदगी, उनकी अदबी और फनी खिदमात के बारे में एक खसूसी रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं। कुछ अरसा पहले हमारे साथी सादिया असद ने जमीलुद्दीन आली साहब से बात की थी। वो बात क्या थी, उसी इंटरव्यू पर मबनी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। पहले
अदब की दुनिया का एक और बाब बंद हुआ।
जब कभी कहना ऐसे कहना गजलें दोहेगी, जब कभी जलना ऐसे जलना बाकी बजे नरा।
अदब और फन की दुनिया में कई शख्सियात आईं और गईं, लेकिन इनमें से बाज़ हस्तियां ऐसे अनमिट नकूश छोड़ जाती हैं जिन्हें रहती दुनिया तक मिटाया नहीं जा सकता। जमीलुद्दीन आली भी इन्हीं में से एक हैं, जिनके मिल्ली और कौमी नगमे पाकिस्तान के साथ हमेशा जिंदा रहेंगे।
पाकिस्तान की मुखालफत बढ़ गई थी तो हमको भी जोश आ गया तो हमने लिख दिया जीवे पाकिस्तान।
नवाबजादा मिर्जा जमीलुद्दीन अहमद खान, जो जमीलुद्दीन आली के नाम से जाने जाते हैं, 20 जनवरी सन 1926 को दिल्ली में एक नामवर अदबी घराने में पैदा हुए। उनके दादा मिर्जा गालिब के दोस्त और शागिर्द थे और वालिदा का ताल्लुक मीर दर्द के खानवादे से था।
वो मेरी वालिदा के पर दादा थे।
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے چند ماہ قبل گفتگو کرتے ہوئے جمیل الدین عالی نے اورا کے گزشتہ پلٹتے ہوئے کہا،
ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے ہیں شاعر، سبھی شعر کہتے ہیں ہمارے خاندان میں. میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم. پاکستان کا مستقبل عظیم ہے.
عالی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے. جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں اردو سے. ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں. شکریہ، بہت شکریہ.
جمیل الدین عالی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی. وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے.
جو نام بھری پہچان پاکستان، پاکستان ہمارا دیس، پاکستان ہمارا دیس.
جمیل الدین عالی گزشتہ کچھ برسوں سے علیل تھے. وہ 23 نومبر پیر کے روز اپنے دیش کی ہواؤں کو خدا حافظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے چل دیے.
ہم مصطفی 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 ہیں، ہم زابا بطیت غیر کے ولی ہیں. ہم مصطفی.
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور ہم نے بات کی جمیل الدین عالی کی زندگی، ادبی اور فنی خدمات کے بارے میں جناب افتخار عارف سے. نامور اور مقبول شاعر اور دانشور افتخار عارف کسی تعارف کے محتاج نہیں. ریڈیو ٹیلی ویژن اکادمی ادبیات مقتدرہ اعلیٰ ترین حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور شاعری میں اپنے خصوصی انداز فکر کی وجہ سے جانے پہچانے ہیں. تو افتخار صاحب، السلام علیکم، اور یہ فرمائیے گا کہ جمیل الدین عالی کے ادبی اور فنی مقام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جمیل الدین عالی ہمارے زمانے کے بہت اہم آدمیوں میں ہیں اور ان کی حیثیتیں کئی ہیں. ایک تو بحیثیت ادیب کے ان کی خدمات ہیں، اور دوسرے ادب اور زبان کے ایک خدمت گزار اور ایک رہنما کی حیثیت سے ان کی شخصیت ہے. تو اس کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ وہ ایک ادیب اور شاعر کے اعتبار سے اپنی جوانی ہی میں ان کی بہت شہرت تھی. غالب سے ان کا ایک رشتہ تھا، ان کے دادا غالب کے شاگردوں میں تھے اور چہیتے شاگردوں میں تھے، اور وہ خود نواب لوہارو تھے، اور ان کے خانوادے میں بہت ممتاز شخصیتیں گزری تھیں، اور نہایت اعلیٰ درجے کے غزل کے اور دوہوں کے اور نظم کے شاعر تھے. چنانچہ ان کا جب پہلا شعری مجموعہ غزلیں دوہے گیت شائع ہوا تھا، تو اس پر عسکری صاحب جیسے اہم نقادوں نے بہت ہی حوصلہ افزا گفتگو کی تھی، اور انہیں ناصر کاظمی اور سلیم احمد کے ساتھ اردو غزل کی نئی آوازوں میں شامل کیا تھا. اور بلا شبہ وہ مجموعہ اور اس کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ جو ہے لا حاصل، اردو شاعری کے اچھے مجموعوں میں ہے، اور خاص طور پر غزل اور دوہوں کے حوالے سے. ان کی شہرت مشاعرے کے اعتبار سے نہایت خوش لہن پڑھنے والے، اور انہوں نے ایک نیا ڈھنگ نکالا تھا دوہا پڑھنے کا، اور ہندی کی جو روایتی صنف تھی دوہے کی اس میں تبدیلی کر کے انہوں نے ایک نیا دوہا میٹر فراہم کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک دوہے کی صنف ان کے نام سے گویا منسوب کی جاتی ہے، اور ان کے دوہے زمازد عام ہیں. مجھے آج ان کا بہت دوہا یاد آ رہا تھا کہ علی جی ایک دوست ہیں اپنے، جن کا ہے یہ کام جیون بھر نردوش رہے اور جیون بھر بدنام. مگر اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ایک اور دوسرا رخ ہے خدمت کا، اور انہوں نے قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان رائٹرز گلڈ کی بنیاد ڈالی تھی، اور ایوب خان صاحب کے زمانے میں اس کو بہت فعال کر دیا تھا، بہت مؤثر علمی ادبی ادارہ ہو گیا تھا، اور بڑے لکھنے والے اس میں شامل بھی ہوئے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا تھا. اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، جب بھی کوئی ادبی ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس کے حق میں اور اس کے خلاف لوگ سفارہ ہو جاتے ہیں. مگر جو ان کا اعزازات کے سلسلے میں، ادیبوں اور شاعروں کی فلاح بہبود کے سلسلے میں مشرقی اور مغربی پاکستان اس زمانے میں تھا، اس کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے سلسلے میں پاکستان رائٹرز گلڈ نے بہت اہم کردار ادا کیا. اور اکادمی ادبیات پاکستان سے پہلے وہی ادارہ ایسا تھا کہ جو ادیبوں کا سب سے بڑا ادارہ قرار دیا جا سکتا تھا.
یہاں پہ جی افتخار صاحب, یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جمیل الدین عالی صاحب اردو ڈکشنری بورڈ کے بھی چیئرمین رہے, اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا.
ان کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہے اردو کی خدمت, اور وہ انجمن ترقی اردو کے اعزازی سیکٹری بھی تھے. اصل میں وہاں پر شہاب صاحب اور انور حسن جعفری صاحب اور اختر حسین صاحب اور آفتاب حسن صاحب, یہ آفتاب صاحب, یہ سب لوگ اس سے وابستہ رہے, آفتاب احمد خان صاحب. مگر سچی بات یہ ہے کہ سارا کام جو علمی سطح کا تھا وہ سارے کا سارا علی صاحب ہی کی زیر نگرانی ہوتا تھا. تو بابائے اردو کے بعد انہوں نے اس میں بڑا کام کیا. بعد میں انہوں نے اردو ڈکشنری بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کام کیا, مگر جو بڑا کام ان کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے انجمن ترقی اردو کو بہت فعال رکھا اور مؤثر رکھا, اس کے لیے فنڈز کا جمع کرنا اور وغیرہ وغیرہ. مگر جو اصل شہرت تو ان کی ایک شاعر کی ہے. انہوں نے بہت اچھے سفر نامے بھی لکھے, بہت سفر نامے لکھے اور کالم بہت
نکاری. وہ 50 برس تک لکھتے رہے افتخار صاحب, کہتے ہیں کہ تقریباً 50 برس تک کالم نگاری کی.
ابھی سمجھیے 2 سال ادھر تک وہ بہت فعال رہے اور مشاعروں میں بھی تشریف لاتے تھے, ادبی محفلوں میں بھی تشریف لاتے تھے, اور یعنی انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی نئے لکھنے والوں کی, اور ہم سمیت ان کے بہت احسان مند ہیں. اور مگر ایک اور بڑی خدمت, جب ہمارے ہاں ایک سنوبری ہے کہ پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور یعنی ملک و قوم کی خدمت کے حوالے سے شعر لکھے جائیں, تو اس کو کوئی ثانوی نوعیت کا غیر ادبی کام, مگر علی صاحب نے اس کو افتخار اور امتیاز سمجھ کر کیا. چنانچہ پاکستان کی تاریخ کے ہر موقع پر انہوں نے نہایت یادگار قومی ترانے, قومی نغمے لکھے, اور اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں,
جیوے جیوے پاکستان, جیوے
پاکستان, یہ تیرا پاکستان, اتنی بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا, اور ہم مصطفی 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 ہیں, اے ماں و بہنوں بیٹی اور دنیا کی رو. تو اتنے یادگار نغمے لکھے ہیں, اور اس قدر ان کو موسیقی کی بہت سمجھ تھی. اللہ نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی کہ جس وقت میں نے ان کے ساتھ بے شمار مشاعرے پڑھے ہیں اور سمجھیے ان کی ڈانٹ سنی ہے اور ان کی جھڑکیاں کھائی ہیں اور بہت سخت سخت باتیں سنی. وہ جس سے محبت کرتے تھے اپنے دادا کی طرح, جس پہ مرتے تھے اس کو مار کے رکھتے تھے. تو وہ ہمیں بہت یعنی سختی ہم پہ کرتے تھے اور ہم سب برداشت کرتے تھے, اور لیکن بہت محبت کرنے والے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیگم صاحبہ خاص طور پر طیبہ بھابھی جب سے رخصت ہوئی تھی وہ بالکل اکیلے سے ہو گئے تھے. راجو اور نونو اور مراد اور یہ سب بچے جو ہیں ان کے, وہ علی صاحب پر جان اولاد ان کی جان چھڑکتی تھی, اور ان کی ایک ایک بات کے اوپر گویا چشم ابرو کے اشارے پہ چلتی تھی. اور اصل میں ان کے سارے, ان کا جو قافلہ تھا وہ پہلے جسے کہتے ہیں جا چکا تھا, شہاب صاحب, ابن انشاء صاحب, عباس احمد عباسی صاحب, شوکر صدیقی صاحب, اشفاق احمد صاحب, یہ جو ان سے ممتاز مفتی صاحب جن سے ان کا بہت تعلق تھا, جمیل نشتر صاحب, یہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جاتے تھے اور وہ بالکل اکیلے رہ گئے تھے. مگر ان کے اندر ایک جینے کی للک تھی. اچھا, اب وہ زندگی کے بارے میں ان کا ایک رویہ تھا, تمام زندگی انہوں نے شعر لکھے اور تمام زندگی انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی, مگر وہ لوگوں کے کام آنے والے ادیب تھے, انسانی سطح پر نہایت اعلیٰ درجے کے. اچھا, ہر ایک سے ایسا لگتا تھا جیسے ناراض ہوں, مگر وہ ناراضگی بالکل دکھانے کی ہوتی تھی, اندر سے ایک نرم دل آدمی تھے. اور ساری زندگی زبان اور ادب کی خدمت میں گزار دی. اب ایسے لوگ آپ کو 80 برس کی زندگی میں, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 60 برس مستقل مؤثر فعال علمی ادبی زندگی گزارنا اور قلم کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. और मैं समझता हूँ कि आली साहब ने दुनिया भर का सफर किया था, दुनिया भर के लोगों के, दुनिया के बहुत सी जबानों के अदब से वाकिफ थे और वो बहुत साहिब इल्म आदमी थे। मुझे उनके यहाँ जाने का इतफाक होता रहता था जब मैं टेलीविजन में था, उस वक्त भी और उसके बाद भी और उससे पहले भी। मैंने उनको एक नहायत मेहमान नवाज आदमी के तौर पर भी पाया और जाहिर है कि मैं खुद एक बहुत मुश्किल आदमी रहा हूँ, तो मगर फिर भी मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि उनकी कमी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में महसूस की जाएगी।
आरिफ साहब बात कर रहे थे जमीलुद्दीन आली साहब के फन और जिंदगी के बारे में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहजत को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो